منگل 28 نومبر کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ ختم نبوت کے دھرنے کے خاتمے کے معاہدے کے بعد بھی خفیہ معاہدوں کی خبریں گرم ہیں اور فوج کے کردار پر ملا جلا رد عمل ہے۔ تجزیہ کار کہتا ہے،
پاکستان ایک ہائبریڈ ڈیموکریسی ہے اور پاکستان ایک ہائبریڈ سول نیشن کی طرف چلا گیا جہاں پہ چیزیں آپ کو بہت غلط نظر آتی ہیں۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے خیر سگالی کے جذبے کے اظہار کے طور پر مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے گرفتار کارکنان کو رہا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی میڈیا میں ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پنجاب حکومت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا ہے جس کی سرکاری سطح پر تردید یا تصدیق نہیں کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل سیربین کے بڑے موضوع میں ضرور سنیے گا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کی حکومت دمشق کے مضافات میں واقع مشرقی غوطہ میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں جنگ بندی پر رضامند ہو گئی ہے۔ فرحت جاوید،
گزشتہ دو ہفتوں سے حکومتی فورسز اس علاقے میں بمباری کر رہی تھیں جہاں ان کے اندازے کے مطابق 400,000 افراد موجود تھے۔ ان افراد میں سے درجنوں خواتین اور بچے ہلاک ہو چکے تھے۔ کئی سالوں سے محصور یہ علاقہ دمشق کے اطراف باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقہ ہے۔ روس نے اس عارضی جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے پیر کے روز کا وقت مانگا تھا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اقوام متحدہ کی سرپرستی میں شام میں قیام امن کے لیے مذاکرات کا 8th دور جنیوا میں شروع ہونے والا ہے۔
لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے کہا ہے کہ 3 ہفتے قبل جو کچھ سعودی عرب میں پیش آیا وہ راز ہی رہے گا، وہ اس بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ شمائلہ خان،
فرانسیسی ٹی وی چینل سی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سعد حریری نے کہا کہ وہ مستعفی ہو کر لبنانی عوام میں مثبت سوچ لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں ان پر استعفیٰ دینے کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں تھا۔ یاد رہے کہ سعد حریری نے سعودی عرب کے دورے کے دوران 4 نومبر کو مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم 22 نومبر کو فرانس سے لبنان واپس پہنچنے پر مستعفی ہونے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ سی نیوز ٹی وی چینل کو انٹرویو میں سعد حریری نے کہا کہ اگر حزب اللہ نے ملک میں حالات کو تبدیل نہیں ہونے دیا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔
پوپ فرانسس نے میانمار کے دارالحکومت نیپیدو کے دورے پر ظلم کا شکار روہنگیا مسلمانوں کا نام لیے بغیر تمام نسلی گروہوں اور ان کی شناخت کا احترام کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حکمراں جماعت کی سربراہ آنگ سان سوچی اور فوج کے سربراہ سے بھی ملاقاتیں کیں اور روہنگیا مسلمانوں سے برتاؤ پر تبادلہ خیال کیا۔ روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ نسلی صفائی کی کتابی مثال ہے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے متنازع فلم پدماوتی کی عالمی ریلیز پر پابندی لگوانے کے لیے دائر درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ نادیہ سلیمان،
اس فلم پر دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ہندوؤں نے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا۔ ججوں نے سرکاری ملازمین کو خبردار کیا ہے کہ وہ فلم پر تنقید نہ کریں۔ فلم پدماوتی تاریخ پر بننے والی ایک فلم ہے جس کا موضوع ہندو ملکہ اور مسلمان حکمراں ہیں۔ انڈین سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ سینسر بورڈ کا کام تھا کہ وہ اس معاملے پر کوئی فیصلہ کرتا۔ فلم کے 2 مرکزی کرداروں کے درمیان رومانوی مناظر کی قیاس آرائیوں پر ہندو گروہوں نے پرتشدد مظاہرے کیے ہیں۔ 3 وزرائے اعلیٰ نے کہا ہے کہ سینسر بورڈ کے منظور کرنے کے باوجود وہ اپنی اپنی ریاستوں میں فلم کی ریلیز رکوا دیں گے۔
فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کا کہنا ہے کہ اسلامی شدت پسندی سے لڑنے کے لیے مغربی افریقی فورس کے قیام میں خاصا وقت لگ رہا ہے۔ خطے میں اپنے دورے کے آغاز پر برکینا فاسو میں میکرون کا کہنا تھا کہ G8 ساحل فورس کے لیے زیادہ عالمی فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ اس فورس میں مالی، نائجر، چیڈ، برکینا فاسو اور موریتانیا شامل ہوں گے۔ فرانس نے خطے میں اپنے ہزاروں اہلکار پہلے ہی تعینات کیے ہوئے ہیں جو القاعدہ سے منسلک بوکو حرام کے خلاف لڑائی میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اور یورپی طیارہ ساز ادارے ایئر بس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہائبرڈ انجنز بنائے گا جو طیاروں پر لگ سکیں گے۔ عبید ملک،
اس منصوبے کو رولز رائس اور سیمنز کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کمپنیاں 2 میگا واٹ کی الیکٹرانک موٹر بنائیں گی جن کو موجودہ کم فاصلے تک پرواز کرنے والے طیاروں پر لگایا جا سکے گا۔ اس منصوبے کے نتیجے میں ایسے نظام کو بہتر بنایا جائے گا جس کی مدد سے الیکٹرانک انجنوں کو بڑے طیاروں میں بھی لگایا جا سکے گا۔ 3 سال قبل ایئر بس نے کامیابی سے چھوٹا 2 نشستوں والا طیارہ بنایا جو برقی توانائی سے چلتا تھا۔
جاپانی حکام ان 8 افراد کی لاشوں کی شناخت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں جن کی لاشیں اس لکڑی کی کشتی سے ملی ہیں جو گزشتہ روز اوگا شہر کے قریب ضلع اکیتا کے ساحل پر آ گئی تھیں۔ ہلاک ہونے والے افراد کے جسم سے اب گوشت ختم ہو رہا ہے اور صرف ہڈیاں باقی ہیں۔ اور زمبابوے کے نئے صدر نے ان افراد اور اداروں کو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کی 3 ماہ کی مہلت دی ہے جنہوں نے قوم کے پیسے کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل کیا تھا۔ ایک جاری کیے جانے والے بیان میں صدر مننگاگوگاکا کا کہنا ہے کہ 3 ماہ کی مہلت گزرنے کے بعد افراد اور اداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی جنہوں نے عمل درآمد نہیں کیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں ختم نبوت سے متعلق دھرنے کے خاتمے کے باوجود بعض نئے معاہدوں کی خبریں گرم ہیں، فوج کے رویے پر بھی ملا جلا رد عمل ہے۔ یہ سیربین کا بڑا موضوع ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو پاکستان میں لاہور لیے چل رہا ہوں، وہاں دھرنے سے متعلق آج کی اہم خبر کے بارے میں صحافی عباد الحق سیربین میں شامل ہو رہے ہیں۔ عباد الحق، دھرنے سے متعلق آج کی اہم خبر کیا ہے؟
جی، دھرنا تو جو پنجاب اسمبلی کے سامنے دیا گیا ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور اس کے ختم ہونے کے ابھی کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ایک معاہدے کے بارے میں جو اطلاعات وہ گردش کر رہی ہیں، لیکن اس کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں کہ یہ معاہدہ کس نوعیت کا ہے، اس میں کیا چیزیں طے پائی گئی ہیں دونوں فریق کیمپ کے درمیان۔ پنجاب حکومت کے ترجمان جو ہیں ان سے اس بارے میں جب رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کی طرف سے بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، اور رابطہ کرنے کے باوجود جو ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ معاہدہ کس طرح کا ہے، یہ تحریری معاہدہ ہے یا کوئی زبانی طور پر جو ہے وعدے کیے گئے ہیں یا کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے جو اطلاعات معاہدے کے بارے میں گردش کر رہی ہیں اس کی ابھی تک سرکاری طور پر کوئی تصدیق یا تردید نہیں ہو سکی۔ اسی دوران جو ہے پنجاب حکومت کے محکمہ اطلاعات کی جانب سے ایک پیغام جو ہے مقامی میڈیا میں یہ دیا گیا ہے کہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے حکم پر جو ہے تحریک لبیک کے کارکنوں کو جو حراست میں لیا گیا تھا، خیر سگالی کے طور پر ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یہی تفصیلات ابھی تک سامنے آ سکی ہیں۔ جی، رہائی کے بارے میں، تاہم معاہدے کے بارے میں ابھی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی سرکاری طور پر بھی اور جن لوگ تحریک لبیک کی طرف سے۔
لاہور سے عباد الحق بہت بہت شکریہ، اور اس خبر کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو اب اسلام آباد لیے چلتا ہوں، جہاں سے دنیا اخبار کے سینئر صحافی ظفر حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ ظفر حسین صاحب، کیا یہ اطلاعات درست ہیں کہ پنجاب کی حکومت کے ساتھ کوئی علیحدہ سے معاہدہ ہوا تھا؟
جی، یہ اس بات کا اعتراف گزشتہ روز جب علامہ خادم حسین رضوی نے یہاں ایک پریس کانفرنس کی اپنا دھرنا ختم کرنے سے قبل، تو اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، اور کوئی بہت زیادہ تفصیل تو انہوں نے اس کی نہیں بتائی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا پنجاب حکومت کے ساتھ یہاں دھرنے پر روانہ ہونے سے پہلے مذاکرات ہوئے تھے اور ایک معاہدہ ان کے ساتھ ہمارا طے پایا تھا، لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ معاہدہ کوئی تحریری شکل میں نہیں ہے اور یہ زیادہ تر جو صوبے کے حوالے سے ان کے مسائل تھے، اور ایک جو دیرینہ مسئلہ چلا آ رہا ہے یہاں پر یہ ہمارے مذہبی کمیونٹی کا کہ جو جمعے کے خطبات ہیں ان پہ ایک دور میں جب بہت زیادہ یہاں پہ مذہبی اور فرقہ واریت عروج پر تھی تو غالباً مشرف جنرل مشرف کے دور میں مساجد میں جمعے کے خطبات جو ہیں ان کے لاؤڈ اسپیکر پر استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. تو اس میں یہ باتیں تھیں کہ یہ جو پابندی ہے اس کو ختم کیا جائے گا اذان کے لیے اور جمعے کے خطبے کے لیے اور درود و سلام کے لیے جو ہے لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی. علامہ خادم حسین رضوی نے صرف اس حد تک بات کی تھی اس معاہدے کے حوالے سے اور بہت زیادہ تفصیل نہیں انہوں نے بتائی, لیکن یہ بھی یہ بھی طے ہے کہ تصدیق ہے اس بات کی کہ یہ اس تحریری شکل میں ابھی تک ایسا کوئی معاہدہ جو ہے وہ ان کا حکومت کے ساتھ طے نہیں پایا تھا.
چلیں ظفر صاحب, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ تحریری طور پر معاہدہ طے نہیں پایا تھا اور لاؤڈ اسپیکر اذان اور خطبے کا بھی ذکر اس میں آ گیا, لیکن میں کلیدی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ معاہدہ
جی
اگر زبانی بھی ہوا کس سے ہوا تھا؟
جی جی.
اور تحریک لبیک والے کس وزیر سے رابطے میں تھے؟
یہ ان کی وہاں سے روانگی سے پہلے پنجاب کے وزیر قانون جو ہے رانا ثناء اللہ, ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور یہ بات چیت ان کے ساتھ ہی طے پائی تھی. اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا پروگرام, انہوں نے بتایا کہ ابھی ہم دھرنے پر روانہ ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ دھرنے کا اس وقت ان سے ذکر نہیں کیا گیا تھا اور یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہاں جا کر اسلام آباد جا کر دھرنا بھی دیا جائے گا, تو کہا کہ آپ واپسی پر آئیں اور واپسی پر پھر ہم اس پر مزید آپ سے بات چیت کریں گے اور اس کو تفصیلی طور پر جو ہے ان چیزوں کو طے کیا جائے گا. تو ابھی خادم حسین رضوی جو ہیں وہ واپس جا کر, ابھی ہم یہ سن رہے تھے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ انہوں نے وہاں جا کر ان سے ملنا ہے اور مزید جو معاملات رہ گئے ہیں جو ابھی ان کے تحفظات ہیں خدشات ہیں اس پر وہ بات کریں گے پنجاب حکومت کے ساتھ.
حالانکہ ظفر حسین صاحب آپ نے چیدہ چیدہ جو زبانی معاہدہ طے پایا اس کی باتیں بتا دی, لیکن میں اپنے سامعین کی معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے ایک بار پھر درخواست کر رہا ہوں کہ جو زبانی بھی معاہدہ طے پایا اس کے نکات ہیں کیا, کچھ تفصیل ایک بار پھر بتا دیں.
اس کے نکات جو ہمیں یہاں بتائے گئے تھے اس میں یہی تھا کہ انہوں نے بات کی جمعے کے خطبات کے حوالے سے کہ خاص طور پر جمعے کے خطبہ, جمعے کے روز جو اذان جمعے کی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو مساجد میں جمعے کے خطبات ہوتے ہیں وہ اس کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی ہے, کوئی بھی مسجد جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ان چیزوں کے لیے نہیں کر سکتی. تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ یہ اس پابندیاں جو ہیں یہ ختم کی جائیں, درود و سلام کی اجازت دی جائے اور جمعے کے خطبات کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت دی جائے, جمعے کی اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت دی جائے. اور ختم نبوت کے جو ایک اور چیز یہ تھی کہ ختم نبوت کے جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد جو ہیں ان کو یقینی بنانے کے لیے بھی جو ہے وہ اس گفتگو کے دوران بات کی گئی تھی.
ظفر حسین بہت بہت شکریہ. اور اب اسی موضوع پر یعنی دھرنا, اس کا اختتام اور متعلقہ عنوانات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بی بی سی اردو سروس کے ثقلین امام موجود ہیں یہیں اسٹوڈیو میں. ثقلین امام, یہ خبریں کیوں گشت کر رہی ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور حکومت پنجاب کے مابین ایک علیحدہ معاہدہ ہوا ہے؟
شفیع, اس بات کی تصدیق شاید نہ ہو سکے کہ حکومت پنجاب کے درمیان وفاقی حکومت کے سے جو معاہدہ گزشتہ روز ہوا ہے اس کے پیرل یعنی اس کی متوازی سطح پر ایک اور معاہدہ ہوا تھا, کیونکہ جو اصل چیز جو کنفیوژن ہے یا لوگ سمجھ نہیں پا رہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومتوں کے درمیان نہیں تھا, یہ مسلم لیگ کی حکومت کا تھا, جہاں کیونکہ پنجاب میں اور مرکزی حکومت بھی مسلم لیگ کی ہے تو لہٰذا یہ ان حوالے سے ایک ہی کہیں ایک ہی پارٹی یا دو پارٹیوں کے درمیان ہے, جن میں ایک پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ ہی کی حکومت ہے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہے یا پنجاب کی حکومت ہے, اس وجہ سے اس کو یوں ہی سمجھنا چاہیے. لیکن جو اصل کنفیوژن جو اب پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ گزشتہ روز کا معاہدہ وہ معاہدہ ہے جو حتمی صورت میں سامنے آیا اور جس کے نتیجے میں دھرنا ختم ہوا کم از کم فیض آباد سے, ابھی جیسے عباد الحق نے بتایا کہ لاہور میں جاری ہے, لہٰذا یہاں وہاں پہ مزید کوئی انتظامی کارروائیاں ہوں گی. یہاں پر جو ہوا ہے معاہدہ گزشتہ روز, اس سے پہلے بھی معاہدے کی کوششیں کی جا رہی تھیں. مثلا ایک جو مسودہ ہے بلکہ دستخط شدہ ایک معاہدے کی جو صورت ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے, جس کے دستخط کرنے والے خواجہ سعد رفیق ہیں, محمد طلال چودھری ہیں اور کیپٹن مشتاق ڈی سی اسلام آباد ہیں, اور دوسری تحریک لبیک کی طرف سے جو ہیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ہیں جو کہ چیئرمین ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے, مولانا شاداب رضا قادری ہیں جو مرکزی رہنما ہیں پاکستان سنی تحریک کے, ڈاکٹر محمد ظفر جلالی ہیں جو صوبائی امیر ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے، اور محمد آصف علی جلالی ہیں جو مرکزی ممبر ہیں رابطہ کمیٹی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے۔ تو یہ اس طرح یہ بھی معاہدہ ہوا ہے۔ اب اس معاہدے کو ہم کہہ سکتے وفاقی حکومت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے درمیان ہوا، لیکن یہ گزشتہ روز کے معاہدے سے مختلف ہے۔ اچھا، ان میں جو یعنی اس وجہ سے کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔
اچھا، جس معاہدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو واضح طور پر سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس کی تفصیلات ہیں کیا؟
شفیع، جو اب اس وقت جو خبریں گشت کر رہی ہیں کہ یہ چیزیں بھی معاہدے میں شامل ہیں یا کسی زبانی یا تحریری معاہدے میں، جو کہ کل والے معاہدے میں نظر نہیں آ رہی، وہ اس معاہدے میں موجود ہیں۔ مثلا اس معاہدے میں یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ میں انتخابی اصلاحات کے قانون میں حلف نامہ ختم نبوت کے حوالے سے جو الفاظ کی تبدیل کرنے کی مکمل تحقیق کی جائے گی اور قوم کو 20 روز میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ توہین رسالت کی مجرمہ آسیہ کے بارے میں عدالتی فیصلے کی روشنی میں قانون کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ مجرمہ آسیہ کو بیرون ملک بھجوانے کی افواہیں یکسر بے بنیاد اور غلط، ایسی کوئی سوچ موجود نہیں ہے۔ یہ معاہدہ ہوا ہے حکومت اور ان تحریک لبیک کے درمیان میں۔ پھر ہے کہ حکومت اسلامی شعار اور منکرین خطرے میں نبوت کی سازش کی روک تھام اور ان کے غیر قانونی استعمال کے خلاف آئین کی روح سے عمل درآمد کے لیے ممتاز علماء پر مشتمل با اختیار قومی مشاورتی کونسل تشکیل دے گی۔ پھر اسی معاہدے میں یہ بھی کہ سفارتی سیاسی سطح پر جو بھی ہے روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کوشش کی جائے گی، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ تمام جو وزراء جو بھی متنازع بنے ہیں وہ مستند علماء اہل سنت کی موجودگی میں مزید وضاحتی بیان دیں گے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ صوبے میں مساجد پر لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی تعداد پر پابندی کے حوالے سے وفاقی حکومت پنجاب کی صوبائی حکومت کو وفاقی اور دارالحکومت اور دیگر صوبہ جات میں لاؤڈ سپیکر کی تعداد کے حوالے سے طے شدہ پالیسی کے مطابق عمل درآمد پر زور دے گی، اور پنجاب میں مساجد پر لاؤڈ سپیکر کی تعداد پر پابندی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو متنازع ہے یا جو بات کہی گی لیکن گزشتہ روز کے معاہدے میں شامل نہیں تھی۔
اچھا، مجھے یہ بتائیں سکلین کہ اس پس منظر میں اب مذہب کا سیاست پر کتنا اثر بڑھتا ہوا ممکنہ طور پر نظر آ رہا ہے؟
بہت مختصر بات کروں گا کہ اس معاہدے میں جس کو ابھی تک کوئی اون نہیں کر رہا لیکن دستخط موجود ہیں، اس میں کہا گیا کہ اسلامی شعار اور منکرین ختم نبوت وغیرہ وغیرہ کے لیے جو بھی روک تھام کی جو کوشش کی جائے گی اس کے حوالے سے ایک اور باختیار قومی مشاورتی کونسل تشکیل دی جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو حکومت نے کنسیڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ سیاسی تجزیے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں کہ یہ کیا کیا حکومت نے۔
سخلین امام، بہت بہت شکریہ۔ فوج نے دھرنے کو ختم کرانے میں جو کچھ کیا وہ قانوناً اور آئینی طور پر درست تھا یا نہیں، یہ اور اس سے متعلقہ موضوعات پر میں نے اقرا یونیورسٹی اسلام آباد میں سیاسی علوم کے لیکچرر اور سول ملٹری امور پر گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر اعجاز حسین سے بھی بات کی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ دھرنا ختم کرانے میں فوج نے جو کردار ادا کیا وہ اس قدر بڑا موضوع بنا ہی کیوں؟
دیکھیے، جس طرح کی صورتحال چل رہی تھی اسلام آباد میں پچھلے 22 روز سے، جہاں سے سول حکومت نے طاقت کا استعمال بھی کیا لیکن چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھیں، وہاں بھی میرا خیال ہے فوج کو اس چیز کا ادراک تھا کہ پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کے حوالے سے بھی، اور پھر میرا خیال ہے سول گورنمنٹ نے خود جو ہے ان کو یہ انڈیا دیا کہ وہ ان کی مداخلت چاہتے ہیں۔ جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ہیں، پھر چوہدری نثار احمد صاحب، انہوں نے ان سے ملاقات کی فوج کے اعلیٰ حکام سے، اور اس کے بعد وہ مداخلت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسئلہ بہت ہو گیا جہاں پہ جو ہے وہ چین مکاتی معاہدہ جو ہے دستخط ہوتا ہے سول گورنمنٹ کے درمیان اور جو مظاہرین تھے ان کے درمیان۔ اس کے بعد جسٹس شوکت صدیقی ہیں، ان کے جو ریمارکس ہیں انہوں نے پھر زیادہ اس چیز کو ہوا دی ہے۔ تو معاہدہ جو ہے وہ اور پھر جسٹس جو شوکت صدیقی ہیں ان کے جو بیانات ہیں انہوں نے اس مسئلے میں دوسرے جو ہے اس کو دوسرا رنگ دے دیا ہے۔
اچھا، تو اگر میں یہ کہوں کہ فوج نے جو کچھ بھی کیا وہ ارباب حل و عقد کی مشاورت سے، رضامندی سے، مرضی سے کیا، تو اس میں آئین کی خلاف ورزی کہیں اس نے کی ہے؟
دیکھیں، سینٹرل گورنمنٹ نے جو ہے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس میں آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے فوج کو بلایا جاتا ہے، آئین کے اندر رہ کے کہ وہ آگے سے گورنمنٹ کو ان کو اس کی مدد کرے. اس کے جواب میں فوج نے اپنا جو ایک انسٹیٹیوشنل پرسپیکٹو ہے وہ دیا سول گورنمنٹ کو. مثال کے طور پہ فوج کا یہ رشتہ نظر تھا کہ وہ سارے جو ہے مظاہرین پاکستانی ہیں, پھر مسلمان ہیں, اور ہم خون خرابہ جو ہے اس سے نپٹنا, اس سے اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ فوج کا جو آگے سے موقف ہے اس پہ تو دو رائے ہو سکتی ہیں, انہوں نے موقف دیا یا کیوں دیا, لیکن بھارت سول گورنمنٹ نے ان کو آرٹیکل 245 کے تحت بلایا تھا. تو میری ذاتی رائے میں سول گورنمنٹ نے خود ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آ کے ان کی مدد کریں.
تو ڈاکٹر اعجاز, اصل مسئلہ اس موقع پر فوج کا غیر پسندیدہ کردار ہے یا ہمارے حکومتی یا انتظامی ڈھانچہ ہی کسی بڑی کمزوری اور سقم کا شکار ہے؟
یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے. میری ذاتی رائے میں پاکستان کی جو سول حکومت ہے اور جو ماضی کی حکومتیں ہیں, انہوں نے اپنی کیپیسٹی رول اپ نہیں کی جہاں پہ وہ عوام کے حوالے سے یا پھر باقی جو پالیسیز ہیں اس حوالے سے وہ مؤثر کردار ادا کر سکیں. اور اس مسئلے میں تو بالکل جو ہے ہماری سول حکومت مجھے بالکل جو ہے وہ ایسا نظر آیا جیسے وہ بہت کمزور ہو چکی ہیں. انہوں نے طاقت کا استعمال کیا, وہ بھی ان کا غیر مؤثر رہا, اور پھر جو ہے ایک طاقتور ادارہ اور ایسا ادارہ جو جس سے پاکستان کی سیاست میں اسٹیکس بھی ہیں آپ نے اس کو دعوت دی ہے. تو میری ذاتی رائے میں یہ پسندیدگی اور غیر پسندیدگی سے آگے کا مسئلہ ہے جہاں پہ آپ نے اوپر اور پاکستان کا جو دیکھنا ہے کہ کون سا ادارہ جو ہے پاکستان کے مسائل حل کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے. تو اس میں بہرحال جو ہے پریکٹیکلی دیکھا جائے تو فوج کی وہ صلاحیت ہے جہاں پہ وہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے اس کو حل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور سول گورنمنٹ کو انہوں نے عوام کے سامنے پھر اس طرح پرزینٹ کیا جو بالکل ہمیں ناچارا اور ہمیں جو ہے وہ بالکل بیکار نظر آتی ہے.
تو ڈاکٹر اعجاز, پاکستان میں اس قسم کی سوچ کیوں نہیں ہے جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اور بعض ترقی پذیر ممالک میں بھی پائی جاتی ہے؟ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ انڈیا میں بھی فوج نے حکومت سے اختلاف کیا منموہن سنگھ کے دنوں میں, یعنی جس وقت کشمیر میں فوج کم کرنے کے لیے کہا گیا فوج نے بات نہیں مانی. عراق میں کتنی فوج جائے گی یہ حکومت نے, یہاں برطانوی حکومت نے طے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فوج نے اپنی بات منوائی. امریکہ میں فوج نے افغانستان کے بارے میں اپنی پالیسی دی, حکومت نے مان لی. فرانس میں فوج نے فوج کو کم کرنے کی بات کی, فوج نے نہیں مانی. تو پاکستان میں سوچ کیوں نہیں ہے کہ فوج اگر کہہ رہی ہے تو کوئی غایت, کوئی مقصد, کوئی ٹھوس بنیاد ہوگی نا, اس لیے کہ فوج بھی تو پاکستانیوں کی بنائی ہوئی ہے نا, اس میں بھی تو پاکستانی ہی ہے نا.
جی بہت اہم سوال ہے یہ بھی آپ کا. امریکہ کی مثال آپ نے دی, امریکہ کے اندر جو نیچرل ریلیشنز ہیں اس میں وہ ایک پچھلے ایک صدی سے ایک پیٹرن پہ چل رہے ہیں جہاں پہ سول اور فوجی حکام نے مل کے اپنی خاص طور پہ اپنی فوجی پالیسی اور دفاعی پالیسی بناتے ہیں, اس سے وہ مقامات بھی کرتے ہیں اور جہاں پہ فوج کا انپوٹ جو ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیا جاتا ہے. اسی طرح باقی بھی جو بھی ممالک ہیں وہاں بھی جو ہے ایک کنسینسول سول نیچرل ریلیشن کی شکل پائی جاتی ہے. ترقی بھی ممالک میں بہرحال جو ہے وہ ایک کانٹیکس میں ساری چیزیں تحت آتی ہیں کہ کیا ایک ملک مثال پر زمبابوے کے اندر آپ مثال دیں تو وہاں سے فوج جو ہے پس برقرار ایک مضبوط ادارہ تھا اور انہوں نے آخر کار جو ہے مغابے کو مجبور کیا کہ وہ اپنی طاقت چھوڑ دیں. انڈیا ایک ڈفرینٹ کیس ہے, وہاں پہ جو ہے فوج نے مداخلت نہیں کی سیاست کے اندر, لیکن پچھلے 4-5 سال سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مودی سرکار نے فوج کے کردار کو بڑھایا ہے خاص طور پہ کشمیر کے اندر. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے سول اور فوجی ادارے جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کو یا اپنے خاص طور سے اندرونی اور بیرونی پالیسی کو کس طرح چلانا ہے. تو کنسنسس نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ جو ہے ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. نہ تو اس چیز سے کنسنسس ہے کہ ساری پالیسی جو ہے وہ فوج نے چلانی ہے اور نہ اس چیز سے کنسنسس ہے کہ سول حکومت جو ہے وہ سارے امور کو انجام دے گی. ہم درمیان میں جیسے میں پچھلی بار بھی کہہ چکا تھا, پاکستان ایک ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے اور پاکستان ایک ہائبرڈ سول نیچرل ریلیشنز کی طرف چلا گیا جہاں پہ چیزیں آپ کو بہت غلط مند نظر آتی ہیں. ایک چیز جو ہے وہ بالکل واضح نہیں ہوتی کہ پالیسی کس کون چلا رہا ہے یا پالیسی کون بنا رہا ہے, لیکن پسے جو ہے وہ ایسی فورسز ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کا سکہ پاکستان میں بھارت چلتا ہے.
تو جو میں بات آپ سے سننا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر اعجاز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سوچ کیوں ہے کہ فوج آ رہی ہے, دھمک سنائی دے رہی ہے, بوٹس آ رہے ہیں اور میرے عزیز ہم وطنوں شروع ہو جائے گا. فوج کے نظریے کو ستائش کی نظر سے کیوں نہیں دیکھا جاتا, یہ سوچ کب آئے گی؟
اس کے پیچھے دو اہم وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے پاکستان کے 70 سال کی تاریخ میں 5 دفعہ تو میری نظر میں 5 دفعہ تو فوج جو ہے وہ براہ راست اس نے مداخلت کی ہے سیاست کے اندر, جہاں پہ جو ہے آئین جو ہے اس کو معطل کیا گیا, پاکستان کی پارلیمان کو برخاست کیا گیا. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ فوج نے اپنے ٹائم اور اپنے ادارے کو مضبوط رکھنے اور پاکستان کے عوام کے اندر مقبولیت اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جو میڈیا جو ان کا ہٹنگ ہے ان کا انہوں نے پچھلے تین چار سال میں خاص طور پر بڑا مؤثر استعمال کیا ہے. اور یعنی آپ دوسرے بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج نے اپنی لیجیٹیمیسی جو پاکستان کی سیاست اور معیشت کے اندر جو قائم رکھی ہے اس کے پیچھے ان کی اپنی کوششیں ہیں جہاں پہ وہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ایک مضبوط تیرنگے اڈا رہے ہیں. اور پھر دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کیونکہ سیول گورنمنٹ جو ہے جیسے اس دھرنے کے حوالے سے وہ اپنی جو ہے وہ ساتھ کھو چکی ہے بڑی حد تک اور وہ عوام کی نظر میں جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے, تو اس کانٹیکسٹ میں پھر آپ کو فوج ایک اوپر جو ہے آپ کو ادارہ نظر آتا ہے جس نے آنا جس کو قائم کیا اور سیول حکومت جو ہے اس کو انہوں نے سنبھالا دیا.
اقرا یونیورسٹی اسلام آباد کے یہ تھے ڈاکٹر اعجاز حسین. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا کورا سا جواب سن کر کمرہ عدالت میں موجود صحافی اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور پھر کسی صحافی نے سوال کرنے کی جرات نہیں کی, یہ کہاں ہے, اس کی تفصیل کیا ہے؟ آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے, ساری تفصیل وہاں موجود ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ نے واضح کر دیا ہے کہ آل راؤنڈر بین اسٹوکس کو ایشز سیریز کے لیے انگلینڈ کی ٹیم میں شامل نہیں کیا جا رہا. کرکٹ بورڈ کو یہ وضاحت بین اسٹوکس کی انگلینڈ سے روانگی کی وجہ سے کرنی پڑی, جس کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا کہ وہ آسٹریلیا جا رہے ہیں. بتایا گیا ہے کہ بین اسٹوکس نیوزی لینڈ گئے ہیں جہاں ممکن ہے وہ کینٹربری کی طرف سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں. بین اسٹوکس ستمبر میں نائٹ کلب کے باہر ہونے والے جھگڑے کے سبب انگلینڈ کی ٹیم سے ڈراپ کر دیے گئے تھے. پولیس نے انہیں حراست میں لیا تھا لیکن ان پر فردر جرم عائد نہیں کی گئی تھی. بھارتی کپتان وراٹ کوہلی سری لنکا کے خلاف ہونے والی ون ڈے سیریز نہیں کھیلیں گے, انہیں آرام دیا گیا ہے. ان کی غیر موجودگی میں روہت شرما قیادت کی ذمہ داری نبھائیں گے. کوہلی اس وقت سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں مصروف ہیں, جس کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 2 دسمبر سے دہلی میں شروع ہوگا. خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوہلی سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کھیلیں گے, جس کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم 5 جنوری سے جنوبی افریقہ کا دورہ شروع کرے گی. پاکستان کو فرانس میں ہونے والی اسکواش کی عالمی چیمپئنشپ کے پہلے میچ میں ٹاپ سیڈ مصر کے ہاتھوں 3-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کے عماد فرید, شاہ جہاں خان اور فرحان زمان اپنے میچز ہار گئے. اس چیمپئنشپ میں پاکستان کی سیڈنگ 17 ہے. انگلینڈ کے فٹ بال کلب ایورٹن نے پریمیئر لیگ میں اپنی مایوس کن کارکردگی کے بعد انگلینڈ کے سابق مینیجر سیم ایلرڈائس کو نیا مینیجر مقرر کرنے پر غور شروع کر دیا ہے. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے روس کے 5 سرمائی اولمپک ایتھلیٹس پر تاحیات پابندی عائد کر دی ہے. ان 5 پر ڈوپنگ کی پاداش میں پابندی عائد کی گئی ہے. قومی T20 کپ کے دونوں سیمی فائنلز کل راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے. پہلے سیمی فائنل میں لاہور وائٹس کا مقابلہ فیصل آباد سے ہوگا, جبکہ دوسرا سیمی فائنل لاہور بلوز اور فاٹا کے درمیان ہوگا. ٹورنامنٹ کا فائنل جمعرات کو کھیلا جائے گا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. آج صبح خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں طلباء نے صوبے کے نجی تعلیمی اداروں میں فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کے طور پر ہڑتال کی ہے. اس کا تفصیلی احوال لائیو آنے کو ہے ذرا دیر بعد. عزیز اللہ خان اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں, لیکن فی الحال تو آپ عبداللہ فاروقی کو سنیں, وہ بھی خبروں کے خلاصے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت اور مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے دھرنے کے خاتمے کے باوجود بھی خفیہ معاہدے کی خبریں گرم ہیں، لیکن اطلاعات کی سرکاری سطح پر تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کی حکومت دمشق کے مضافات میں واقع مشرقی غوطہ میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں جنگ بندی پر رضامند ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے روہنگیا پناہ گزینوں کے آف شور متنازع کیمپ کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ یہ کیمپ سیلاب سے متاثر اور نمک آلود جزیرے میں قائم ہے، جس میں دسیوں ہزار پناہ گزین مقیم ہیں۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے متنازع فلم پدماوتی کی عالمی ریلیز پر پابندی رکوانے کے لیے دائر درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اور یورپی طیارہ ساز ادارے ایئربس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہائبرڈ انجنز بنائے گا جو طیاروں میں لگ سکیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے میانمار میں اہم تقریر کے دوران تمام نسلی گروہوں کے احترام کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے خصوصی طور پر روہنگیا مسلمانوں کا ذکر کرنے سے گریز کیا۔ رواں سال ستمبر میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا تھا کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کو سیکیورٹی آپریشن میں نشانہ بنایا جانا ان کی نسل کشی کی واضح مثال ہے۔ پوپ فرانسس کے میانمار کے دورے کو رکھائن صوبے اور روہنگیا افراد کے مسائل کے تناظر میں خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس ان دنوں میانمار کے دورے پر ہیں۔ اس دوران انہوں نے میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی اور آرمی چیف مینونگ ہلینگ سے ملاقات کے دوران میانمار کے رکھائن صوبے کی کشیدہ صورتحال پہ تبادلہ خیال بھی کیا۔ پوپ فرانسس کی آمد سے قبل یہ قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں کہ کیا وہ رکھائن صوبے کے متاثرین کے لیے روہنگیا کی اصطلاح کا استعمال کریں گے یا نہیں۔ میانمار حکومت کی جانب سے روہنگیا کی اصطلاح کو مسترد کیا جاتا ہے اور وہ ان کے لیے بنگالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ان کے بقول یہ افراد بنگلہ دیش سے نقل مکانی کر کے غیر قانونی طور پہ میانمار میں مقیم ہیں۔ میانمار کے کیتھولک چرچ کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ پوپ کی جانب سے روہنگیا کی اصطلاح کا استعمال ملک میں کیتھولک آبادی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پوپ فرانسس نے میانمار کے دارالحکومت نپاجو میں اپنی تقریر کے دوران تمام نسلی گروہوں کے احترام کا مطالبہ کیا ہے، تاہم انہوں نے روہنگیا افراد کا نام لینے سے گریز کیا۔
میانمار کا مستقبل پر امن ہونا چاہیے، ایسا امن جو معاشرے کے ہر رکن کے احترام اور وقار پر مبنی ہو، جس میں ہر نسلی گروہ اور ان کی شناخت کا احترام کیا جائے، جہاں قانون کا احترام ہو اور جہاں ایسے جمہوری نظام کا احترام ہو جو ہر فرد اور ہر گروہ کے لیے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنے کے یکساں مواقع فراہم کرتا ہو۔ کسی کو بھی اس نظام سے خارج نہیں ہونا چاہیے۔
میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے بھی آج اپنی تقریر کے دوران براہ راست روہنگیا مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا، تاہم پوپ فرانسس سے ملاقات کے دوران برما کی رہنما نے تسلیم کیا کہ رکھائن صوبے کے حالات کشیدہ ہیں۔
Of the many challenges that our government has been facing, the situation in the Rakhine.
ہماری حکومت کو بہت سے مسائل کا سامنا رہا ہے، تاہم بین الاقوامی دنیا کی سب سے زیادہ توجہ رکھائن صوبے کی صورتحال نے حاصل کی۔ ہم ان طویل المدتی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل جنہوں نے رکھائن میں مختلف کمیونٹیز کے درمیان باہمی اعتماد کی فضا، ہم آہنگی اور تعاون کو ختم کر دیا ہے، اور ایسے میں ہمارے عوام اور دوستوں کا تعاون مثالی رہا ہے جو ہمیں اس جدوجہد میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔
انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ چکی ہیں کہ اگر پوپ کی جانب سے خصوصی طور پہ ان افراد کی حمایت میں آواز نہیں اٹھائی گئی جنہیں ملک کی شہریت دینے سے بھی انکار کیا جاتا ہے، تو پوپ اخلاقی برتری کھو دیں گے۔ پوپ فرانسس کی تقریر سے قبل انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم فورٹیفائی رائٹس کی کیٹ وگنیش ورن کہہ چکی ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پوپ فرانسس کی جانب سے روہنگیا کی اصطلاح کا استعمال ہو۔
روہنگیا افراد کا حق ہے کہ وہ اپنی شناخت اپنی مرضی سے کروائیں، ملک کی شہریت پہ ان کا حق ہے، اور یہ اصطلاح انہوں نے اپنی مرضی سے اپنائی ہے۔ میانمار کی حکومت اور فوج کچھ عرصے سے مختلف ممالک اور لوگوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان افراد کے لیے یہ اصطلاح استعمال نہ کی جائے۔ وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان افراد کو غیر قانونی طور پر مقیم بنگالی یا غیر ملکی بلایا جائے یا پھر کوئی اور نام دیا جائے۔
میانمار کے بعد پوپ فرانسس بنگلہ دیش کا دورہ بھی کریں گے اور خیر سگالی کے جذبے کے طور پہ روہنگیا پناہ گزینوں کے ایک وفد سے ملاقات کریں گے۔ رواں برس اگست کے بعد سے اب تک 600,000 سے زائد افراد میانمار سے نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہو چکے ہیں۔
یہ تھا روہنگیا مسلمانوں کے سلسلے میں پوپ فرانسس کے میانمار کے دورے پر ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا۔ آج پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں طلبہ نے صوبے کی یونیورسٹیوں میں فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کے طور پر ہڑتال کی۔ اس دوران پشاور ہائی کورٹ نے بھی فیسوں میں اضافے کے بارے میں مقدمہ سنا۔ اس خبر کی تفصیل بتانے کے لیے پشاور میں نامہ نگار عزیز اللہ خان ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ عزیز اللہ خان، طلبہ کی ہڑتال کی کچھ تفصیل بتائیے گا۔
ہاں شفیع، آج پشاور یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انتظامیہ نے فیسوں میں جو اضافہ کیا ہے وہ قابل برداشت ان کے لیے نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاسٹلز میں ان کو میس اور دیگر فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے بھی ان کو مسائل ہیں جس کی طرف یونیورسٹی کی انتظامیہ توجہ نہیں دے رہی۔ اس پر انہوں نے پھر آج وائس چانسلر کے آفس کے سامنے بھی دھرنا دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پشاور یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کا آفس ہے وہاں پر بھی انہوں نے دھرنا دیا، اور یہ سارا دن ان کا احتجاج جاری رہا، جس کے بعد ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں، لیکن اب تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا انہوں نے پروٹیسٹ ختم کر دیا یا نہیں، یہ کل بھی جاری رہے گا۔
تو خود یونیورسٹی نے فیسوں میں اضافے کی بابت کچھ کہا ہے؟
ہاں، میرے ایسے یونیورسٹی کے جو حکام سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اضافہ ہوا ہے یہ تو روٹین کا اضافہ ہے، جو سینڈیکیٹ اور انتظامیہ کے جو یونیورسٹی کے جو رولز ریگولیشن ہیں اس کے تحت 10% کا جو اضافہ ہوتا ہے وہی اضافہ ہے۔ جو اضافہ بڑا ہوا ہے وہ جو سیلف فائنانس کی کلاسز دوبارہ شروع کی گئی ہیں اس میں اضافہ ہے، اس میں اینولی 50,000 سے 55,000 روپے تک اسٹوڈینٹ سے چارج کیا جاتا ہے، اور یہ سیلف فائنانس کی ہوتی ہیں جو خود اسٹوڈینٹ اپنے پیمنٹ دے کر اور پھر پڑھتے ہیں، اور یہ بند کر دیا گیا تو دوبارہ اس کو شروع کیا گیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں اگر اضافہ ہوئے تو اس پر اگر وہ
عزیزاللہ خان
ریگولر پڑھتے آتے ہیں تو ان کا تو وہی حال ہے۔
اچھا، میرا دل دھڑکن بڑھ گئی تھی اس لیے کہ آپ کی لائن کچھ لمحوں کے لیے ڈراپ ہوئی تھی، بحال ہو چکی ہے۔ اچھا، اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ فیسوں میں اضافے پر حکومت کا کیا موقف ہے؟
حکومت تو کیونکہ یونیورسٹی ایک اٹانومس سیمی اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں تو وہ ان کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں، ابھی تک حکومت نے اس پہ موقف نہیں دیا۔ فی الحال تو انتظامیہ طلباء سے، جو یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، جب ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تب حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی موقف آئے گا۔ لیکن دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کے بارے میں فیسوں کے بارے میں ایک فیصلہ دیا ہے۔
اچھا، تو خود جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ وہ جو سماعت کی ہے نا، فیسوں میں اضافے پر مقدمہ سنا ہے نا، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟
اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پر اکثر پیرنٹس کی یہ شکایت رہی ہے کہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے فیسوں میں بے پناہ اضافہ کیا، اور اس پر یہاں پر اسکولوں میں بھی پروٹیسٹ ہوئے، اسکولوں کے والدین بھی گئے۔ تو پشاور ہائی کورٹ میں جو یہ مقدمہ چلا تھا جس کا ایک تفصیلی فیصلہ یہ جاری ہوا ہے کہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یہ 3% سے زیادہ اضافہ اینولی نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے جو ریگولیٹری اتھارٹی صوبائی حکومت نے بنائی ہے اسی کے تحت ہی وہ چلیں گے، اور اس کے علاوہ جو سمر کیمپس ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے نام پر بھی اسٹوڈینٹ سے بہت پیسے لیے جاتے تھے۔ تو اس حوالے سے میری بات ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے کے جو مالک بھی ہیں اور ایجوکیشن کونسل کے بھی یہاں پہ پاکستان میں سربراہ ہیں نظر حسین صاحب، ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ تقسیم ہیں، بعض بہت بڑے تعلیمی ادارے ہیں، بیکن ہاؤس ہو گیا، روٹ اسکول سسٹم ہو گیا، یا ایل جی اے وغیرہ ہو گئے، تو ان کی تو فیسیں 15,000 اور 20,000 تک ہیں، تو وہ ان کا 3% کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ اسکولز ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں، جو 1,000, 1,200 or 1,500 روپے فیس لیتے ہیں، ان کے کرائیٹیریا علیحدہ ہے، ان کا علیحدہ ہے۔ تو اب اس پر تعلیمی اداروں کا جو ریئیکشن ہے وہ کل یا پرسوں تک ہی سامنے آئے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔
اچھا عزیز اللہ خان، یہ تو ہو گیا آپ لائیو، اب اس گفتگو کے بعد میں آپ ہی کا ایک پیکیج چلانے والا ہوں، ویسے بہرحال اس وقت آپ کا شکریہ۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج تاریخی قلعے بالا حصار کو محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کرنے کے سلسلے میں درخواست پر محکمہ داخلہ کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قلعہ بالا حصار تاریخی ورثہ ہے اور اسے عوام کے لیے کھولا جائے جیسا کہ دیگر شہروں میں ہوتا ہے۔ پشاور میں قلعہ بالا حصار فرنٹیئر کور کے استعمال میں ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ درخواست محمد خورشید خان ایڈوکیٹ کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں دی گئی تھی جس پر آج سماعت ہوئی۔ محمد خورشید ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ جسٹس روح الامین اور جسٹس لال جان خٹک نے اس درخواست پر سماعت کے دوران وفاقی سیکرٹری داخلہ اور صوبائی سیکرٹری آثار قدیمہ کو اس بارے میں جواب دینے کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں، جبکہ انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور کے وکیل نے عدالت میں کہا ہے کہ وہ آئندہ سماعت میں جواب داخل کر دیں گے۔ یہ درخواست 14 نومبر کو پشاور ہائی کورٹ میں دی گئی تھی۔ محمد خورشید ایڈوکیٹ نے کہا کہ انہوں نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ فرنٹیئر کور کو پشاور کے اہم رہائشی علاقے حیات آباد میں 500 کنال زمین صوبائی حکومت پہلے ہی الاٹ کر چکی ہے، جہاں ہیڈ کوارٹر قائم کیا جا چکا ہے، اس لیے ایف سی کو حیات آباد میں قائم ایف سی کے ہیڈ کوارٹر منتقل کیا جائے۔
اس میں میں نے یہ پریر لیا ہے کہ 2016 کے قانون کے مطابق قلعہ بالاحصار کو آثار قدیمہ قرار دیا جائے، ابھی یہ نہیں دیا گیا۔ دوسرا، اسے عوام کے لیے کھولا جائے۔ میں جا چکا ہوں دلی کے لال قلعے، آگرہ کے لال قلعے، لاہور کے شاہی قلعے، سب جگہ پہ عوام کی آمد رفت ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ قلعہ بالا حصار شہر کے وسط میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال اور جناح پارک کے ساتھ ہے اور یہاں پر نیم فوجی دستوں کی مسلسل نقل و حرکت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔
قلعے کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغ ہے نظر باغ، اس سے بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے آخر میں کورٹ سے یہ پریئر مانگی، ریلیف مانگا کہ عدالت حضور سے درخواست ہے کہ متعلقہ حکام کو حکم صادر فرمایا جائے کہ قلعہ بالا حصار کو خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کیا جائے تاکہ اسے آثار قدیمہ ڈکلیئر کیا جائے۔ اس کے اندر دو بہت بڑے بڑے مزارات ہیں، بہت بڑے بڑے مزارات ہیں۔ ایک مزار ہے سید مستان شاہ صاحب کا اور دوسرا مزار ہے ان کا نام ہے سید سبز پیر شاہ بخاری صاحب کا۔
انہوں نے کہا کہ قلعہ بالا حصار کو عوام کے لیے کھولا جائے اور ایف سی کو اپنے ہیڈ کوارٹر منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ قلعہ بالا حصار تاریخی حوالوں سے کم 800 سال قدیم ہے، لیکن اس عرصے کے دوران افغانستان سے آنے والے بادشاہوں نے اس قلعے پر قبضے کیے اور اسے تباہ بھی کیا گیا۔ آخری مرتبہ 17ویں صدی میں رنجیت سنگھ کے دور میں اسے تباہ کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ برطانوی دور میں اس قلعے کی پختہ اینٹوں سے دوہری مرمت کی گئی تھی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے رقبے کے لحاظ سے ایک بڑے حصے میں اخبارات تقسیم نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک ماہ سے زیادہ کے عرصے سے اخبارات کی بندش کے باعث ان علاقوں میں لوگ اطلاعات تک رسائی سے محروم ہیں، بلکہ کئی لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
حالیہ تاریخ میں بلوچستان میں پہلا موقع ہے کہ رقبے کے لحاظ سے اس کے بہت بڑے علاقے میں اخبارات کی تقسیم کا سلسلہ بند ہے۔ اخبارات کی تقسیم 24 اکتوبر کو بند ہو گئی تھی۔ کوئٹہ اور بعض دیگر علاقوں میں سیکورٹی اقدامات کے باعث 3 روز کے بعد اخبارات کی تقسیم کا عمل تو بحال ہو گیا تھا، لیکن ایک بہت بڑے علاقے میں اخبارات اب بھی تقسیم نہیں ہو رہے ہیں۔ پنجگور پریس کلب کے صدر برکت بلوچ کہتے ہیں کہ اس سے کئی لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔
میڈیا کی بندش اور اخبارات کی تحصیل پابندی کو ایک ماہ مکمل ہو چکا ہے کہ مقامی صحافی آ کر بے روزگار ہو چکے ہیں۔
بلوچستان میں اخبارات کی تقسیم 4 کردم عسکریت پسند تنظیموں کی دھمکیوں کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ ان تنظیموں کا موقف ہے کہ میڈیا نے ان کی اور دیگر سختگیر موقف کی عامل کمپرس جماعتوں کی خبروں کو شائع کرنا بند کیا ہے۔ ان تنظیموں کے مطابق میڈیا بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں سرکاری حکام کا یک طرفہ بیانیہ پیش کر رہا ہے۔ انجمن اخبار فروشاں بلوچستان کے عہدیداروں کے مطابق کلات شہر کے لیے آج اخباروں کے بنڈل بھیج دیے گئے۔ تاہم کوئٹہ کے قریب لکپاس سے لے کر گوادر تک 10 سے زائد بڑے شہروں میں اب بھی اخبارات کی تقسیم کا کام بحال نہیں ہو سکا۔ اس صورتحال سے میڈیا اور اس سے جڑے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن صحافتی اور اخبارات کے مالکان کی تنظیمیں اس پر خاموش ہیں۔ اس کی وجوہات کے بارے میں پریس کلب کوئٹہ کے صدر رضا الرحمان کا کہنا ہے۔
یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ایک چیپٹر جو ہے اخبارات کی ترسیل کا، یہ خالصتاً جو ہے اخباری مالکان کا اپنا ایک چیپٹر ہے۔
رضا الرحمان کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندرونی علاقوں میں صحافیوں کو معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا۔
تنخواہ نہیں مل رہی، کچھ نہیں مل رہا، اور تو انہیں جب اس صورتحال میں کچھ ملے نہیں تو وہ کیوں کر اپنی جانوں کو جن سے وہ سامنے لے آئے اور مرے.
بلوچستان میں شکایت عام ہے کہ الیکٹرانک میڈیا یہاں کے مسائل کو اہمیت نہیں دیتی. بلوچستان کے مسائل کو نہ صرف اجاگر کرنے میں اخبارات کا اہم کردار ہے بلکہ معلومات کی فراہمی کا بھی اہم ذریعہ ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے تعلق رکھنے والے کارکن معلومات سے محرومی کو حقوق انسانی کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لیکن ابھی جو جس طرح بلوچستان کی صورتحال ہے، یہ میرے خیال میں سے حکومت کو چاہیے کہ اس پہ ایک سنجیدگی سے لے لے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کر لے.
بلوچستان کے ایک بڑے حصے میں اخبارات کی بندش کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں صحافیوں کی جانب سے اپنی سرگرمیاں معطل رکھنے کی وجہ سے 10 سے زائد پریس کلب بھی بند ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر 18 منٹ پہلے خبر اپ ڈیٹ ہوئی ہے اسلام آباد کے دھرنے سے متعلق. جس اہلکار کا جدھر منہ تھا وہ ادھر ہی بھاگ گیا. شہزاد ملک کی ہے رپورٹ. وہ تفصیل سامنے آئی ہے جو شاید اس سے پہلے نہیں تھی. شہزاد ملک نے باخبر ذرائع سے اور باوصول ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ رپورٹ دی ہے. ہو سکے تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیے، آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ہوا کیا تھا. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
لندن میں برصغیر کے امور اور پکوان میں دلچسپی رکھنے والے لوگ کئی عشروں سے انڈیا کلب نامی ریستوران کا رخ کرتے آئے ہیں، لیکن اب جب اس کے بند ہونے کا خطرہ سامنے آیا ہے، جس کے حامیوں نے مل کر اس کو بچانے کی مہم بھی شروع کی ہے. اس کینٹین نما ریستوران میں آخر کیا ایسی بات ہے جو ہزاروں لوگوں کو یہ اتنا اہم لگتا ہے، اس کے پاس کھینچے چلے آتے ہیں؟ ہماری ساتھی امبر خیری نے انڈیا کلب جا کر یہی جاننے کی کوشش کی.
انڈیا کلب یہاں لندن کے مرکزی علاقے دا اسٹرینڈ میں واقع ہے، اور یہاں قریب میں ہی واٹرلو بریج، بھارتی سفارت خانہ، ایل ایس سی سمیت لندن کی کئی یونیورسٹیاں، عدالتیں اور بیرسٹروں کے دفاتر بھی یہیں قریب میں ہی ہیں. یہ اسٹرینڈ کانٹیننٹل ہوٹل کے اندر ہے اور ایک تنگ سا زینہ چڑھ کر آپ اس میں داخل ہوتے ہیں. انڈیا کلب اس عمارت کی 2 منزلوں پر ہے، لیکن اب اس عمارت کے مالکان اس ہوٹل میں تبدیلیاں چاہتے ہیں اور کلب کی جگہ جدید رہائشی کمرے بنوانا چاہتے ہیں. یادگار مارکر 1997 سے انڈیا کلب چلا رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں
بالکل ہی نیا بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو فرسٹ اور سیکنڈ فلور جو ہیں وہاں کچھ کمرے نہیں ہیں رہنے کے لیے، ہوٹل نہیں ہے، صرف انڈیا کلب بار ہیں فرسٹ فلور پہ اور سیکنڈ فلور پہ انڈیا کلب ریسٹورنٹ ہے.
انڈیا کلب کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک دستخطی مہم یعنی پٹیشن شروع کی ہے، جس میں اب تک 17,000 کے قریب لوگ اپنے نام شامل کر چکے ہیں. ساتھ انہوں نے حکام کو یہ درخواست دی ہے کہ انڈیا کلب کو تاریخی ورثے کا درجہ دے کر اس کو محفوظ رکھا جائے.
ہم لوگ نے سوچے کہ پٹیشن کریں گے تو پھر زیادہ لوگ کے اٹینشن پہ آ جائے گا یہ، اور وہ پھر ان کے سٹوریز، ان کے کہانی بتا سکیں گے کہ کتنے وقت، کتنے عرصے سے یہاں آ رہے ہیں وہ، اور ان کے باپ دادا سب آ رہے تھے، اور یہ بہت پرانی جگہ ہے اور اس لیے یہ جگہ کو ڈیمولش نہیں کرنا چاہیے.
لیکن کیا واقعی اس کی تاریخی اہمیت ہے؟ بھارتی رکن پارلیمان ششی تھرور اور ان کی بہن سمیتا تھرور کے والد صحافی چندرن تھرور بھی انڈیا کلب کے بانی ارکان میں سے ایک تھے. سمیتا تھرور کہتی ہیں
بالکل ہسٹورک امپورٹنس ہے کیونکہ جب 1945 قریب جب اس سمے وہ اوپن کیے تھے اس سمے اٹ واز ویری ویری امپورٹنٹ ٹو دی انڈینز لیونگ ان لندن کیونکہ یہاں یہ پروگرامس ہوتے تھے ڈانس ڈرامہ سب لوگ انڈینس یہ ہال وچ سے آتے تھے انڈیا ہاؤس سے اور جرنلسٹ فلیٹ اسٹریٹ سے وہ سب پاس پاس گئے تھے بس کھانے کے لیے نہیں پر ایک ایسی کمیونٹی تھے
مورخ کسوم ودگاما 1950 کی دہائی سے انڈیا کلب آتی رہی ہیں وہ یاد کرتی ہیں
وہ ایسی جگہ تھی کہ جیسے ہمارے دیش میں ہی آئے ہو اور پھر وہاں انگریز لوگوں کو بھی آتے تھے اس کے ساتھ بھی بات کی اور یہ تو بس میں نے جانا شروع کر دیا 60 سال سے ریگولرلی جاتی ہوں وہاں
اور کھانے کے بارے میں وہ کہتی ہیں
اس دنوں میں ریسٹورینٹ بھی نہیں تھے ہمارے انڈین کھانے کا تو وہاں کھانا بھی اچھا ملتا تھا ساؤتھ انڈین تھا میں تو گجرات سے آتی ہوں تو ذرا شروع شروع میں تکلیف تھی لیکن مسالہ تو تھا چاہے کچھ بھی ہو
تو پھر کیا وہ بھی پٹیشن کے حق میں ہیں
ہاں بالکل کیونکہ یہاں ہی جو ہندوستان کے انڈیپینڈنس کی بات چیت ہو رہی تھی 47 سے پہلے تو یہاں کے انگریز لوگ وہاں جا رہے تھے ہمارے ہندوستانی اور ابھی پاکستانی لوگ وہاں جاتے رہتے تھے اور اس کے بارے میں کافی ڈبیٹ ہو رہا تھا کہ بھئی یہ کیا کرنا چاہیے اور کافی وہاں نزدیک ہے لو کورٹ وغیرہ تو وہاں کے لوگ بھی جا رہے تھے تو کافی لوگوں کو اس میں انٹرسٹ تھا کہ یہی جگہ ہے جہاں ہم ہندوستانی اور انگریز لوگ اچھی طرح سے بات چیت کر سکے کھلی وداؤٹ اینی ریسٹرکشنز
یادگار مارکر بتاتے ہیں کہ انڈیا کلب کی کہانی برے صغیر کی تحریک آزادی اور انڈیا لیگ سے جڑی ہوئی ہے
یہ جو تھا انڈیا کلب جو تھا وہ کرشنا مینن نے شروع کیا تھا اور کرشنا مینن یہاں کے انڈیا کے فرسٹ ہائی کمشنر تھے اور پھر وہ ڈیفنس منسٹر ہوئے ہیں مگر اس کے پہلے انڈیا لیگ نے شروع کیا تھا اور انڈیا لیگ کے بہت مشہور کمیٹی ممبرس تھے جس طرح ہیرل لاسکی اکانومسٹ ہیں اور برٹرن راسل اور جولیس سلبرمن جو لیبر منسٹر تھا تو وہ سب یہاں سے انڈیا لیگ سے انہوں نے انڈیا کلب اسٹارٹ کیا جب انڈیپینڈنس ہوا اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم انڈیا کلب شروع کریں گے ابھی جس میں انڈو برٹش فرینڈشپ کو آگے بڑھائیں اس لیے یہ ان کا یہ جو مقصد تھا تب ہم ابھی وہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس لیے ہم نے جو یہاں کے جو فرنیچر ہے سب چیز ہے ہم نے کچھ بھی چینج نہیں کیا اسی طرح ہی رکھا ہے جو 1950s میں تھا
تو انڈیا کلب بچانے کی اس مہم پر لوگوں کا کس طرح کا رد عمل سامنے آیا
رسپانس تو بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ کافی لوگ نے جو لکھے ہیں ہم نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی پہلے اور جس طرح لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا گریٹ گرینڈ سن نے بھی لکھا کہ یہ انڈیا کلب جو میری گریٹ گرینڈ مادر نے شروع کیا تھا جواہر لال نہرو کے ساتھ فاؤنڈنگ ممبر تھی تو یہ کنٹینیو ہونا چاہیے اور پھر اینی بیسن کا گریٹ گریٹ گرینڈ سن نے بھی لکھا اینی بیسن نے 1921 میں انڈیا لیگ شروع کیا تھا انڈیا کے انڈیپینڈنس کے موومنٹ کے لیے تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ نہیں جانا چاہیے یہاں ہی رہنا چاہیے اور لوگ بھی جو آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد سب یہاں آ رہے تھے وہ اور ان کے فادر سب تو یہاں ان کی ہسٹری بہت ہے
مہم کے حامیوں میں عموماً لوگوں کا انڈیا کلب سے کوئی جذباتی یا خاندانی تعلق ہوتا ہے سمیتا تھرور بتاتی ہیں
سارا چائلڈ ہوڈ میں کہانی سنتے تھے ہمارے باپ سے تمہارے باپ یہاں لندن آئے تھے 1949 میں اور قریب 10 سال آئے تھے اور 1955 میں میرے فادر شادی کیا اور میری ماں یہاں آیا اور 1956 میں میرے بھیا یہاں پیدا ہوا لندن میں 49 to 55 فلیٹ اسٹریٹ میں وہ کام کر رہے تھے ایک انڈین نیوز پیپر امرتا بندہ پتریکا کے پیپر میں اس کا برانچ فلیٹ اسٹریٹ میں تھے اور اس سے کام کر رہے تھے
وہ کہتی ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے اپنے والد سے انڈیا کلب کے قصے سنے تو جب وہ لندن آئے ان کو لگا کہ یہاں کا رخ کرنا لازمی ہے آج بھی یہاں ان کے خاندان کی دی ہوئی کچھ تاریخی بلیک اینڈ وائٹ فوٹوز دیوار پر لگی ہیں کسوم ودگاما پہلی دفعہ 1953 میں یہاں آئی تھیں وہ کہتی ہیں کہ یہاں برصغیر کے لوگوں کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے
اپنے لیے تو یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے اور ایسی جگہ ہے جہاں یو فیل ایٹ ہوم
چلیں اب آ جاتے ہیں انڈیا کلب کی کینٹین میں یہاں ہر چیز پرانے طرز کی ہے
فارم ایک ٹیبل ہیں, بار میں بھی جو اسٹولز ہیں ٹیبلز ہیں وہ سب 1940s 1930s کے ہیں, پہلے کے ہی ہمارے آنے سے پہلے, اور ہم نے وہی رکھا ہے.
تو کیا عمارت کے مالکان کی سوچ پھر صحیح ہے کہ اس جگہ کو تھوڑا نیا کرنا ٹھیک ہی ہوگا؟ کیا یہ کچھ پھٹیچر حالت میں نہیں ہے؟ سمیتا تھرور کہتی ہیں,
تھوڑا بہت تو ٹھیک تو کیا ہے, ایسے 10-20 سال پہلے ان کا چیئرز, یو نو, دی صوفاز اینڈ آل دی رولز اینڈ دیم, وہ سب تو ٹھیک کر لیا ہے, بہت ہی کمفرٹیبل ہے. پر آج کل کے لینگویج میں انٹیریئر ڈیکوریشن لائک شادی شک بول دیجیے, شادی تو ہے پر شادی ان ٹرمز آف نوسٹالجیا.
یہاں کھانے کے لیے آئے ہوئے گاہکوں میں ایل ایس سی کی کچھ طالبات کے علاوہ لیڈی این گرین سٹاک کی ایک 10 افراد کی پارٹی بھی موجود ہے. کیا ان کے خیال میں اس کینٹین کو تھوڑا سا بہتر بنانا یا اس میں کچھ تبدیلی کرنا مناسب ہوگا؟
You absolutely can't change it. You need the narrow steps, the color of the walls.
آپ اس میں ہرگز کچھ نہیں بدل سکتے, یہی تنگ زینہ, وہی دیواروں کا پرانا رنگ, وہی پرانی تصویریں. یہ انتہائی اہم ہے کہ یہ پرانی چیزیں نہ بدلی جائیں, کیونکہ لندن میں ویسے ہی بے شمار فیشنیبل ریسٹورینٹ موجود ہیں جہاں آپ جا کر فیشنیبل طرح کے کھانے کھا سکتے ہیں, لیکن یہاں لوگ اس لیے آتے ہیں کہ یہ عرصے سے ایسا ہی ہے, یہ عرصے سے یہاں ہے اور اس کو یہاں ہی رہنا چاہیے.
ان کے ساتھ بیٹھے بیشتر لوگوں کی بھی یہی رائے تھی.
یہ بالکل منفرد جگہ ہے, لندن میں اس طرح کی کوئی اور جگہ نہیں ہے, اور اگر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو شہر کی زندگی میں یہ ایک بہت بڑی کمی ہوگی, یہ ایک سانحہ ہوگا.
جب عمارت کے مالکان اس کو دیکھتے ہیں تو شاید ان کو صرف اربوں پاؤنڈ اور منافع نظر آتا ہے, لیکن یہ ایسی جگہ ہے جہاں سالوں سے 50 سال سے لوگ آ رہے ہیں, یہاں ایک کمیونٹی ہے, یہ بہترین جگہ ہے اور اس کو ورثہ سمجھ کر اس کی حفاظت کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ منافع کی خاطر اس کو ختم کیا جائے.
حامیوں کی رائے اپنی جگہ, لیکن عمارت کے مالکان کی منطق بھی ایک طرح سے سمجھ آ سکتی ہے تجارتی نقطۂ نظر سے, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اپنے فائدے کا سوچیں گے. انڈیا کلب کو تاریخی مقام قرار دیے جانے کی درخواست کا فیصلہ اگلے سال ہوگا, لیکن اس کو بچانے کی مہم جاری ہے اور اس میں کئی نامور شخصیات نے بھی اپنے نام شامل کر دیے ہیں. یادگار مارکر بتاتے ہیں,
ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ہوگا, کیونکہ پیٹیشن سے صرف نہیں ہے, ہم نے لیٹر آف انڈورسمنٹ بھی کافی لوگوں سے لیا ہے, اور وہ ہے ہاؤس آف لارڈز کے پیئر سے, انہوں نے لکھا ہے, کافی ہمارے انڈین اور ایشین جو پیئرز ہیں انہوں نے سب نے لکھے ہیں, انڈورس کیے ہیں لیٹرز آف انڈورسمنٹ. پھر ہمارے ایم پیز نے بھی لکھے ہیں, ہمارے سب ایم پیز, مگر زیادہ تک ہمارے ایشین ایم پیز. تو وہ بھی پٹیشن کے علاوہ یہ بھی ہیں جو ہمارے پاس زیادہ یہ سپورٹ ہیں.
اور اگر درخواست مسترد کر دی جاتی ہے تو
پھر پتہ نہیں, واپس میں مجھے پبلک کے پاس اپیل کرنے پڑے گا مجھے, اور دیکھیں گے, کیونکہ پبلک تو بہت ابھی ناراض ہے, واپس آ سپورٹ مجھے جانے پڑے گا پبلک کو اور اپیل کرنے پڑے گا.
تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈیا کلب کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار حکام اس جگہ کو کس طرح دیکھتے ہیں, ایک قیمتی تجارتی منصوبے کے طور پر یا پھر ایک قیمتی تاریخی اثاثے کے طور پر. امبر خیری, بی بی سی لندن.
کہیے کیسی لگی یہ رپورٹ انڈیا کلب. بی بی سی بش ہاؤس جو ہمارا پہلے ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا اس کے بالکل پیچھے یہ واقع ہے. کبھی کبھی جانے کا اتفاق ہوتا تھا, لگتا نہیں تھا کہ ہم واقعتاً لندن میں, پرانی دیواریں, پرانی تاریخی تصاویر, بالکل ایسا لگتا تھا کہ اپنے ڈھابے کے آس پاس کی جگہ ہے. تو صاحبو, یہیں آج کا سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فراز ہاشمی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے سوزین لینن, تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت اور مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے دھرنے کے خاتمے کے باوجود بھی خفیہ معاہدے کی خبریں گرم ہیں, لیکن ان اطلاعات کی سرکاری سطح پر تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کی حکومت دمشق کے مضافات میں واقع مشرقی غوطہ میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں جنگ بندی پر رضامند ہو گئی ہے. بنگلہ دیش کی حکومت نے روہنگیا پناہ گزینوں کے آف شور متنازع کیمپ کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی ہے. یہ کیمپ سیلاب سے متاثر اور نمک آلود جزیرے میں قائم ہے, جس میں 10,000 پناہ گزین مقیم ہیں. میانمار کے دورے پر اپنے خطاب میں پوپ فرانسس روہنگیا اقلیت کا نام لینے میں ناکام رہے, جن پر مظالم کے بارے میں وہ روم میں کئی بیانات دے چکے ہیں. اور زمبابوے کے نئے صدر نے ان افراد اور اداروں کو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کی 3 ماہ کی مہلت دی ہے جنہوں نے قوم کے پیسے کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل کیا ہے.